النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.
صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بچوں، محترم ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، بڑا ہی رحیم ہے، نہایت شفیق ہے، اس کی رحمت کا ایک مزہ یہ قرآن، اس قرآن کی ایک سورت جس کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں، سورہ انبیاء. میں اس کی صیانت طلب کرتے ہوئے اس سورت کے مفاہیم کو پیش کرنا شروع کروں گا. سورہ انبیاء قرآن مجید کی 21ویں سورت، سورہ طٰہٰ کے بعد والی. سورہ طٰہٰ پر ہم نے گفتگو ختم کی تھی، اور اب یہ سورت سورہ انبیاء. اس سورت کی وجہ تسمیہ، نام انبیاء کیوں رکھا گیا، وہ اس لیے کہ بعض سورتوں میں تو جس کا موضوع ہی اس سورت کا نام ہوتا ہے، جیسے سورہ نور ہے، یا اس طرح کوئی اور سورت لیں جس میں سورہ قریش لے لیں، تو اس میں جو لفظ آتا ہے وہی لفظ اس سورت کے اندر موضوع بھی ہوتا ہے، مضمون بھی ہوتا ہے. بعض جگہ قرآن مجید کی آیت میں سے ایک لفظ کو نکالا جاتا ہے اور اسے نام کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ موضوع نہیں ہوتا. سورہ بقرہ ہے، وہ موضوع نہیں ہے، وہ اس سورت کے بیچ میں سے ایک لفظ کو لے کر اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے نام کے حساب سے. لیکن یہاں سورہ انبیاء میں یہ ویسا بھی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سورت کے اندر بعض انبیاء کا ذکر آیا ہے، اور جو اصل موضوع و مضمون ہے میں آج گفتگو رکھوں گا، اس موضوع اور مضمون کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زندگیوں سے حوالہ پیش کیا. اور انبیاء کا جو ذکر آیا ہے شاید قرآن مجید میں ایک جا اتنا طویل نام جو ہے شاید اس سورت کے اندر آیا ہے. اس میں پہلے تو تاریخی ترتیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملے گا، پھر صفاتی ترتیب میں حضرت داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا وغیرہ وغیرہ، ان کا نام ملے گا. پھر بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی عظیم شانیں ظاہر ہوئی، اور مصیبت اور مایوسی کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عجائب سے نوازا اور ان کو راہیں نکالی. ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بی بی مریم کا قصہ بھی آئے گا، اور اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کا، ذی القفل کا وغیرہ وغیرہ. تو انبیاء کا ذکر اس سورت کے اندر کثیر تعداد میں انبیاء کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے. اس سورت کے نزول کا جو زمانہ ہے وہ وہی زمانہ ہے جو اس سے پچھلے والی سورت سورہ طٰہٰ کا زمانہ تھا، یا اس سے پچھلے والی سورت سورہ مریم کا زمانہ تھا. اس سے پہلے ہم نے گفتگو میں بتا دیا ہے کہ مکے کے ادوار کچھ چار حصوں میں تقسیم کیا ہے مفسرین نے. ایک وہ دور تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے خفیہ دعوت رکھی، پرائیویٹ سرکل میں آپ نے دعوت کا کام کیا، اور یہ تقریباً 3 سال تک، سن نبوت 3 تک چلتا ہے، جس میں خاموشی کے ساتھ اپنے ایک کور گروپ تیار کیا. یہ سورتوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس دور کی سورت ہے. دوسرا دور وہ ہے جو سن نبوت 3 سے سن نبوت 5 تک، جب آپ نے دعوت کا اعلان کیا تو آپ نے بنیادی نکات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، اور لوگوں نے کچھ سوالات کھڑے کیے اور اللہ کے رسول نے وحی کے ذریعے سے جوابات دیے. یہ دوسرا دور ہے 5 نبوت تک. 5 سال سے سن نبوت 10 تک، یعنی یہ 5 سال کا دور، یہ وہ دور ہے جس میں اعتراضات اٹھائے گئے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، آپ کے خلاف وسپرنگ کیمپین کیا گیا، اور صحابہ اکرم کو ستایا گیا وغیرہ وغیرہ. یہ مشکلات کا، کشمکش کا دور ہوتا ہے. یہ تیسرا دور ہے. اور آخری دور وہ جس میں بہت زیادہ سختیاں ہو گئیں، اور بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور صحابہ کو جو ہے بہت زیادہ اذیتیں دی جانے لگی. یہ آخری دور ہے، 4th پیریڈ، اس کو چھوڑ دیں. یہ تیسرے دور کی صورت ہے جس میں اعتراضات کا، اور پروپگنڈا کا جواب دیا گیا، لیکن بڑی شدت اس وقت مخالفت میں نہیں آئی تھی، یہ اس زمانے کی صورتیں. اس صورت کا تعلق سورہ طہٰ سے جو ہے وہ دونوں کا انٹر ریلیشن شپ میں بتا رہا ہوں. میں نے بارہا کہا ہے کہ بعض صورتیں مصنع ہیں، جوڑوں کی شکل میں صورتیں پائی جاتی ہیں، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، سورہ انعام اور سورہ آراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ. کئی صورتیں مصنع جوڑوں کی شکل میں ڈولز میں پائی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صورت میں ایک بات ہوتی ہے، اس کو دوسری صورت میں کھول دیا جاتا ہے. ایک صورت میں بات جہاں ختم کی جاتی ہے، دوسری صورت میں بات کو وہیں سے اٹھایا جاتا ہے، اس کی اٹھان وہیں سے ہوتی ہے. یہ مصنع صورتوں کی صفت ہم نے اس سے پہلے بیان کی ہے. یہ سورہ سورہ انبیاء بھی پچھلی صورت سورہ طہٰ کی مصنع ہے، اس کی جوڑا ہے. یہ دونوں جوڑوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ طہٰ میں جو مضمون ختم ہوا تھا، اسی مضمون سے اس سورت کی شروعات ہوتی ہے. سورہ طہٰ میں آخری جو آیتیں آئی تھیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جب عذاب کا مطالبہ کیا، قریش کے لوگوں نے، اور پوچھا کہ لولا یاتینا بآیت من ربی، کیوں تمہارے رب کی طرف سے کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، اور جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ عذاب کہاں ٹک کر رہ گیا، کہاں چھپ کر رہ گیا، لاؤ اس عذاب کو. یہ مطالبہ بار بار کرتے تھے. یہ آخری آیتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ ہم عذاب دینے میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم آنن پانن اور دفتن عذاب بھیجنے پر قادر ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے اور لوگوں کو پکڑنے میں وہ جلدی نہیں کرتا، رسولوں کو بھیجتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندے سمجھ جائیں رسول کی بات کو. آخری آیت یہ تھی ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبل، رسول کو بھیجنے سے پہلے اگر ہم عذاب میں مبتلا کر دیتے، اور کر سکتے تھے، اگر ہم کر دیتے تو یہ لوگ کہتے لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے پروردگار ہمارے پاس کیوں رسول کوئی نہیں بھیجا تو نے، کوئی رسول آتا ہمیں تعلیم دیتا، ہمیں ہدایت دیتا، اور اس کے بعد اگر تو ہم کو پکڑتا تو یہ بات بجاتی. تو کل قیامت کے دن مشرکین اللہ کے آگے حجت قائم نہ کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں دیر کر رہا ہے اور رسولوں کو بھیج رہا ہے. اور رسول کا آنا کسی قوم کے لیے گویا کہ وہ قوم میزان میں رکھ دی گئی، ترازو میں رکھ دی گئی. اب دو میں سے ایک فیصلہ، یا تو وہ رسول کی بات مانے، اتباع کرے اور ہدایت کے راستے پر آ جائے، یا وہ قوم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، چکا دیا جاتا ہے اور اس کا حساب کتاب اس کے سر پر اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے. بات یہیں سے شروع ہوتی ہے، ایک طرح والی نہ سے حساب ہوں وہم بھی غفلت موریزون، لوگوں کے لیے اپنے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے. ٹھیک ہے، کیسی پیاری بات ہے کہ بالکل آپ پڑھیں گے اور بڑی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو لگے گا کہ یہ صورت بے جوڑ نہیں ہے، پھر ریلیونٹ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ صورت میں جہاں بات ختم ہوئی بالکل وہی مضمون شروع ہوتا چلا جاتا ہے. اور کوئی بیچ میں الف لام تل کا آیات الکتاب المبین وغیرہ جو انٹرنیٹ پہ آیات ہوتی ہیں، تعارف جو آیات ہوتی ہیں، وہ آیت بھی نہیں ہے یہاں، ان آیات سے بھی خالی ہے. سورت کی شروعات ہوتی ہے اقرا للناس حسابہم وہم فی غفلۃ مورزون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت ان کے سر پر آ کھڑا ہو گیا، قریب آ رہا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور اعراض بھی کیے ہوئے ہیں. یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، قریش کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے ہے کہ ہر شخص کے لیے اپنے حساب کا وقت قریب ہے، بہت دور نہیں ہے. موت اور زندگی کے درمیان ایک سیکنڈ کا فاصلہ، اور جیسے ہی آدمی نے آنکھ بند کیا اس کے بعد سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اس کے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس میں درجے ہیں، اس میں اسٹیجز ہیں، اور پنشمنٹ کا سلسلہ آخری ہوتا ہے، لیکن جیسے آدمی نے آنکھ بند کیا اس کے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. قرآن نے کہا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کتاب کا وقت قریب آ لگا ہے، لیکن لوگ ہیں وہم فی غفلت مورزون. دو الفاظ ہیں، غفلت بے پرواہی، بے پرواہی، سستی، کاہلی، یہ خود ایک جرم ہے، لیکن اس پر مزید ایک جرم یہ ہے کہ آدمی غفلت کا شکار ہو اور کوئی اللہ کا بندہ اٹھے، اسے جھنجھوڑے، اسے جگائے، اسے متنبہ کرے، تو اس بندے کی بات بھی اگر رد کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں اعراض. غفلت ایک جرم ہے، سستی ایک جرم ہے، بے پرواہی ایک جرم ہے، لیکن بے پرواہی سے کوئی آگاہ کرے، کوئی متنبہ کرے، کوئی جھنجھوڑے، پھر بھی آدمی اعراض کرے اور منہ موڑ کر زندگی بسر کرے تو یہ اور زیادہ سنگین جرم ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کہے کہ وہم فی غفلت مورزون، اور ان قریش کے لوگوں کا معاملہ یہ ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی آیت، کوئی نئی سورج، کوئی نئی بات جب اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، الا استمعوہ وہم یلعبون، یہ سنتے تھے بڑی بے پرواہی کے ساتھ، لاؤ بالی پن کے ساتھ، غیر سنجیدہ طریقے سے وہ سنتے تھے، ہٹوں میں اڑاتے تھے، مذاق میں اڑاتے تھے. وہم یلعبون، اس کا دو مطلب ہے، یا تو وہ کھیل کود کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور قرآن کی سنجیدہ بات کی طرف وہ توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جب بات آتی تھی تو یہ مذاق کے ساتھ غیر سنجیدہ طریقے سے قرآن مجید کی آیتوں کو ٹیک کرتے تھے، اسے لیتے تھے. قرآن مجید نے کہا کہ ان کا کتنا برا طریقہ ہے، لاہیتن قلوبہم، ان کے دل بے پرواہی میں اور غفلت کے شکار ہیں، ان کے دلوں کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر آخرت کا کھٹکا نہیں ہے، اور یہ وقار اور سنجیدگی سے یہ لوگ خالی ہو چکے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے ہیں، اور وہم یلعبون، یہ کھیل کود کا، زندگی کا، مذاق کا قرآن آیتوں کو موضوع بناتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں. اس کے بعد اثر النجوہ، قرآن مجید کا جو مضمون تھا، جو میسیج تھا، جو پیغام تھا، اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کے معاملے میں سیریس نہیں تھے، اسے سنجیدگی سے ٹیک اپ نہیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کی گمراہی یہ تھی، اور ہر زمانے میں یہ گمراہی ہوتی ہے کہ جب کسی دعوت کو ٹھکرانا ہو، جب کسی دعوت کی مخالفت کرنی ہو، تو دعوت کو پرکھ کر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ فوراً داعی پر الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے. یہ داعی ایسا ہے، یہ فرد ایسا ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ برائی ہے، یہ شخص ایسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، اس نے یہاں سے پیسے لائے، اس نے یہ غبن کر لیا، اس نے حساب کتاب نہیں دیے، اس نے فلاں کیا، اس نے فلاں کیا، ایک طویل سلسلہ فہرست ہم شروع کر دیتے ہیں داعی پر الزامات کا. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ الزام تراشی کا فن یہ کوئی نیا فن نہیں ہے، یہ قدیم جاہلوں کا فن ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کیا کہ قرآن کی آیتوں کو سنجیدگی سے سننے کے بجائے کہا واثر النجوا، وسپرنگ کیمپین شروع کر دیا، لوگوں کے درمیان جا کر کانا پھوسی کرنا شروع کر دیا. کیا کہنے لگے؟ الذین ظلموا، یا ظالم لوگ کہتے تھے، هل هذا الا بشر مثلكم، کیا یہ شخص ایک انسان سے زیادہ کوئی اور چیز ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اس کا تعلق آسمانی دنیا سے ہے، اس پر وحی نازل ہوتی، یہ سب بکواس کی باتیں ہیں، یہ سب شاعری ہے، کہانت ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، واہمہ ہے، سب کچھ ہے، یہ بشر ہے، یہ انسان ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے. ان ھذا الا بشر مثلکم، یہ گویا کہ آپ پر الزام لگایا گیا کہ اس کی حقیقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، وہی کچھ نہیں آتی ہے، یہ ہم جیسا، مثلکم، تم جیسا ایک آرڈنری ہیومن بینگ ہے، ایک سیدھا سادہ انسان ہے. افتاتون السحر وانتم تبصرون، کیا اس شخص کے جادو میں جانتے بوجھتے دن دھاڑے آنکھوں دیکھتے اس شخص کے جادو میں تم پھنسے جا رہے ہو؟ لوگوں کے درمیان جا کر کہتے تھے، لوگوں کے اندر کھانا پھوسی کرتے تھے، وسپرنگ کیمپین کرتے تھے قریش کے لوگ، اور خاص کر جب حج کے زمانے میں لوگ ڈیرے لگا کر عرفات میں اور منا اور مزدلفہ میں رکتے تھے، تو وہاں جا کر لوگوں کو کہتے تھے کہ اس شہر کے اندر ایک شخص تھا ہے محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات کو ہرگز نہیں سننا، اور اس کی بات جادو ہے، کہانت ہے، فلاں اور فلاں، کیوں اپتاتون السحر، اور اس شخص کے اندر جادو ہے. اس پر مفسرین نے، خاص کر طاہب تفہیم القرآن نے، بہت دلچسپ دو واقعات نقل کیے ہیں. اپتاتون السحر، یہ شخص جادوگر ہے، اس کی جادو میں تم دن دھاڑے آنکھوں دیکھتے ہوئے پھنسے جا رہے ہو. لوگوں کو متنبع کرتے تھے قریش کے لوگ کہ اس کی جادو کی جال میں نہیں پھنسنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جادو وہ نگیٹو سینس میں کہتے تھے، وہ منفی معنوں میں جادو کہتے تھے، لیکن مثبت معنوں میں اگر لیا جائے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی شخصیت کی جلالت اور سطور، اور آپ کا جو وزن اور روپ تھا، اس کے اندر بھی ایک جادو تھا. یہ جادو نگیٹو معنوں میں نہیں بلکہ کشش تھی، ایک اثر تھا کہ لوگ آپ کی شخصیت سے بھی متاثر ہوتے تھے، اور آپ کا جو کلام تھا، بلند کلام، جلیل قدر کلام، اور بہت عظیم کلام، جو کلام آپ پیش کرتے تھے، اس کے اندر بھی جادو تھا. وہ جادو میں نے جیسے کہا کہ نفی معنوں میں نہیں، منفی معنوں میں نہیں ہے، نیگیٹو سینس میں نہیں، بات یہ تھی کہ لوگ سرنگو ہو جاتے تھے، لوگ جھک جاتے تھے، لوگ قبول کر لیتے تھے، لوگوں کے دلوں کو متاثر کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کلام. ان دونوں کے لیے دو واقعات نقل کیے گئے. ایک تو آپ کی ذات کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کے کردار کے اندر جو اٹریکشن تھا، جو تاثیر تھی، جو جاذبیت تھی، جو کشش تھی، اس کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ آراش کا ایک شخص مکہ آیا، اور اس نے اونٹ کو بیچا. اونٹ فروخت کرنے کے بعد اس کو خریدنے والا ابو جہل تھا. ابو جہل نے خریدا اس اونٹ کو، اور اس شخص سے، قبیلہ آراش کے شخص سے مذاق کرنا شروع کر دیا، اور اس کا پیسہ نہیں دیا، اس کی جو رقم دی وہ اسے اس نے نہیں لوٹائی، اور وہ چلا گیا گھر. وہ شخص مارا مارا پھرا، لوگوں کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو میرا اونٹ اس نے خریدا، لیکن مجھے رقم عطا نہیں کی. مکہ جب آیا، کعبۃ اللہ کے پاس آیا، تو قریش کے سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے. قریش کے سرداروں کے پاس اس شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرا مال، میرا اونٹ فلاں آدمی نے خریدا، جس کا نام ابو جہل بتایا جاتا ہے، اور حتم بن حشام کو لقب ہے ابو جہل. ابو جہل کو میں نے فروخت کیا لیکن وہ میری رقم نہیں دے رہا ہے. قریش کے سرداروں کو شرارت سوجی, انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھو اس کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس شخص سے جا کر شکایت کرنا, شاید وہ تمہارے کچھ کام آ جائے. وہ شخص گیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں آیا بہت دور سے, آراش کا قبیلہ ہے میرا, وہاں سے میں آیا اونٹ لے آیا, لیکن یہ ظالم آدمی ہے کہ میرا اونٹ خریدنے کے بعد میرا پیسے جو ہے ریٹرن نہیں کر رہا ہے, وقت پر نہیں دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لے گئے, ابو جہل کے دروازے پر جا کر کنڈی کھٹکھٹایا آپ نے اور پکارا ابو جہل کو. ابو جہل دروازے پر آ کر کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کا اونٹ لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے خریدا ہے اس کا اونٹ. کیا تم نے اس کی رقم ادا کی؟ اس نے کہا کہ نہیں رقم نہیں ادا کی. دے دو اس کی رقم. اندر گیا اور فوراً واپس اس کی رقم لا کر اس کو لوٹا دیا. قریش کے سرداروں نے مخبروں کو جاسوسوں کو بھیجا تھا کہ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ابو جہل میں آج کیا ٹکراؤ ہوتا ہے, کیا دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, دیکھا جائے, لطف لیا جائے, مزہ اٹھایا جائے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جیسے ہی ابو جہل باہر آیا دروازہ کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے ساتھ اس کا چہرہ سخت پڑ گیا, اس کا رنگ بدل گیا, وہ ڈر گیا, سہم گیا اور بلا چون چرا اندر گیا, اس کی رقم لا کر لوٹا دیا. یہ آپ کی ذات کی تاثیر, یہ آپ کے کردار کی تاثیر, یہ آپ کی شخصیت کی تاثیر ہے جسے لوگ جادو کہتے تھے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آپ کے دشمن بھی جو ہے دم نہیں مار سکتے تھے اور آپ کے سامنے آپ کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے. تو آپ کی شخصیت کی یہ تاثیر, یہ جادو, پھر آپ کا کلام, اس کی تاثیر, اس کا جادو, یہ بھی عجیب واقعہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے سرداروں نے عتبہ بن ربیعہ کو, جو ان میں معمر آدمی تھا, جو بڑی عمر کا آدمی تھا, اس کو سلیکٹ کیا. سلیکٹ کر کے کہا کہ جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بات کرو. محمد نے جو دعوت شروع کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس دعوت کے نتیجے میں گھر گھر کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے, باپ بیٹے کے اندر جدائی ہے. اس نے ہماری قوم کے درمیان درار پیدا کر دیا ہے. ہماری قوم کے اندر جو بڑی متحد قوم تھی اس قوم کے اندر درار پیدا کر دیا اور نئی نئی باتیں پیش کرتا ہے, ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے. شخص جاؤ اس سے بات کرو, کمپرومائز کا فارمولا پیش کرو. عتبہ بن ربیعہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کر بہت طویل بات کی. وہ ہمیں معلوم ہے وہ واقعہ جس میں اس نے کہا کہ محمد تم ہمارے درمیان جو بڑے ہی سمجھدار انسان تھے, لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے ایک نئی دعوت شروع کر دی, ہمارے بزرگوں کی توہین تم نے شروع کر دی, فلاں اور فلاں, ان سب کے نتیجے میں تم چاہتے ہو کہ تم مالدار بنو, تو کہو تو ہم پورا پیسے لا کر اتنا دیں گے تم مکے کے سب سے مالدار ترین آدمی بن جاؤ گے. تم چاہتے ہو سرداری اور بادشاہی, تو کہو ہم ایک بڑا جشن رکھ کر تمہارے سر پر تاج پہنا کر تمہیں بادشاہ ہم تسلیم کریں گے. اگر تمہیں کسی لڑکی کی خواہش ہو بہترین لڑکی کو ہم تلاش کر کے لے آئیں گے, تمہاری جو خواہش ہو بیٹے پورے کے لیے ہم تیار ہیں, تم اس وقت آ جاؤ. جب تک وہ عتبہ کے خواب سنتے, جب اس نے گفتگو ختم کی, یہ گفتگو کا طریقہ ہے, ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے اور اس کی بات ہمیں پسند نہیں آتی فوراً ہم وہیں کاٹنا شروع کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ پوری بات کو سنی جائے, اسے کہنے کا موقع دیا جائے, خالی ہو جائے, وہ جتنا کہنا ہے کہہ لے. جب اس نے پوری بات کہہ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا عتبہ کیا تم نے اپنی بات ختم کر دی؟ کہا میں نے بات ختم کر دی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی اور حامیم سجدہ کی آیتیں جیسے جیسے تلاوت کرتے جاتے تھے اس کا چہرہ بدلتا جا رہا تھا, اس کی خلق کی کیفیت بدل رہی تھی. آیت نمبر 38 پر جب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عتبہ بن ربیعہ نے آگے بڑھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا بھتیجے تم اپنی قوم کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہو. اس میں یہ بات ہے کہ ان قریش سے پوچھو کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے جس طرح پچھلی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا بیٹے تم اپنے قوم کے بارے میں ایسی بات نہ کہو. اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. پھر واپس جب پلٹ کر آیا تو قریش کے سرداروں نے کہا کہ یہ عتبہ بن ربیعہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا محمد کے پاس, یہ بدلا ہوا آدمی ہے. جب وہ واپس آیا تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا میری قوم کے لوگوں میں تو میری نصیحت یہ ہے کہ اس شخص کو چھوڑ دیا جائے, اس شخص کو چھوڑ دیا جائے, یہ شخص اپنی دعوت میں کامیاب ہو کر رہے گا. اگر یہ غالب آ گیا عجم پر تو گویا کہ تمہاری کامیابی ہے, مکے کے لوگ تمہاری کامیابی ہے, اور اگر یہ مارا گیا تو عجم کے ہاتھوں سے مارا جائے گا اور تمہاری ذمہ داری نہیں ہوگی, اس کے خون کی ذمہ داری تمہارے گردن پر نہیں آئے گی, چھوڑو تمہارا کام بھی پورا ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ الجھنا مناسب نہیں ہے. ایسا کلام یہ شخص پیش کرتا ہے کہ ایسا کلام میں نے اس نذیر کی کلام میں نے کبھی نہیں میں نے نہیں سنا ہے. تو یہ عتبہ بن ربیعہ کا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اثر تھا. جو دشمنوں کا سردار تھا وہ خود سر تسلیم کم کرتا ہے اور آپ کے آگے آپ کے کلام کے آگے وہ سر جھکا دیتا ہے. یہ گویا کہ ان لوگوں کا جو چارج تھا آپ پر کہ افتاتون السحر وانتم تبصرون, دیکھتے بھالے دیکھے بھالے اور جانتے بوجھتے تم اس شکتی جادو کے اندر پھنس رہے ہو, حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ذات کی تاثیر اور آپ کے کلام کی تاثیر سے لوگ متاثر ہوتے تھے. اب اس کے بعد ایک اور طریقہ ہم کو سکھایا گیا, لوگ ہم پر اعتراضات کریں گے,
بے جا قسم کے اعتراضات اٹھائیں گے. دائی جب دعوت لے کر اٹھتا ہے تو کیا کیا اس پر اعتراضات اٹھاتے ہیں ہمیں معلوم ہے. کبھی فنڈامنٹلسٹ کہا جائے گا, کبھی فلاں کہا جائے گا, کبھی فینیٹک کہا جائے گا, بہت سے الزام پریشان کی جائیں گے, اور ہر الزام کا جواب دینا ہمارے لیے لازم نہیں ہے. قرآن ہمیں یہ طریقہ بتا دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا گیا کہ شخص جادوگر ہے, اس کی ذات کے اندر, اس کے کلام کے اندر جادو ہے, تو آپ نے کہا قال رب یعلم القول فی السماء والارض, میرا رب بہتر جانتا ہے. یہ لوگ جو کچھ باتیں بناتے ہیں وہ میرا رب بہتر جانتا ہے, میرا رب سننے والا, سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے اعتراضات کا, ان کی تہمتوں کا, ان کے چارجز کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا, انی اوپر کی تو امر اللہ, میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کے سارے سوالات کا, ان کے سارے اعتراضات کا, ان کی ساری تہمتوں کا میں کاؤنٹر کروں, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ مومن کو یہ طریقہ سکھایا گیا. آپ جب دعوت دے کر اٹھیں گے, آپ جب کام کریں گے, کوئی نئی تحریک برپا کریں گے, تو آپ کے خلاف الزامات کی بوچھار ہوگی, لیکن اس کا جواب دینا, ہر نقطے کا جواب دینا یہ آپ پر لازم نہیں. انی اوپر کے دو امر اللہ, آپ اللہ کے حوالے کر دیجیے سارے اعتراضات کو. جو سنجیدہ اعتراضات ہیں ان سنجیدہ اعتراضات کا جواب دیا جا سکتا ہے. پھر قرآن کے بارے میں جو چارجز تھے نوٹ کیجیے, کیسے کیسے عجیب چارجز لوگ لگا رہے تھے. بل قال اضغاث احلام, خواب پریشان, یہ شخص جو کلام پیش کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ وحی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ لوگ چارج لگاتے تھے, جا کر لوگوں کو سناتے تھے, ٹیموں میں, کیمپس میں, بازاروں میں, اکاس کے بازار میں جا کر کہتے تھے کہ یہ شخص جو باتیں کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ہے اضغاث احلام, یہ خواب پریشان. آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو ایسا خواب دیکھتا ہے, اس خواب کے اندر الجھاؤ, اس خواب کے اندر گنجلک باتیں ہوتی ہیں, اور اس کے الجھاؤ کی وجہ سے, اس کے گنجلک کی وجہ سے, اس کے کمپلیکیشن کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی, اس خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ آدمی جب پریشان ہوتا ہے, پراگندہ ہوتا ہے, تو خواب اس پر جو نظر آتے ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں کی جا سکتی. تو آپ کی بات کو, کلام اللہ کو, اللہ کے اس کلام کو لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص جو باتیں سنا رہا ہے وہ گویا کہ خواب پریشان ہیں. پریشان قسم کا آدمی جب خواب دیکھتا ہے اور اس کے خواب جیسے پیچیدہ ہوتے ہیں, ویسے ہی ایک پیچیدہ کلام ہے. یہ کلام کون سمجھے گا, اس کلام کی کیا تعویل کی جا سکتی ہے؟ حالانکہ یہ واضح کلام, قرآن مبین, واضح کلام ہے, لیکن لوگ کہتے تھے کہ یہ پیچیدہ کلام ہے. لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ پیچیدہ باتیں, سنو نہیں, سمجھو نہیں, اگر تم سنو گے سمجھو گے تو محمد کے جادو میں پھنس جاؤ گے. بل افترا ہو, بلکہ یہ صرف خواب پریشان ہی نہیں, اس کی من گھڑت باتیں ہیں. نوٹ کیجئے, ایک چارج نہیں لگا رہے ہیں, بدل بدل کر چارج لگاتے ہیں. ایک گروپ ادھر گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خواب پریشان ہے, دوسرا گروپ ادھر گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خواب پریشان ہے, یہ محمد کی من گھڑت باتیں ہیں. تیسری طرف کچھ لوگ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں یہ شعر ہے. چوتھی طرف ایک گروپ گیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ کہانت ہے. بھیا کہ ان کے اندر خود اتفاق نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چارجز لگائے جائیں, آپ کو کیسے بدنام کیا جائے, خود یہ متحد نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جادوگر, کوئی کہتا ہے کاہن, کوئی کہتا ہے شاعر, کوئی کہتا ہے یہ خواب پریشان ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالفت جب کرتے ہیں تو لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں. وہ ٹامک تو ہی مارتے ہیں اندھیرے میں اور تیر تک کے چلاتے ہیں اور کوئی ایک بدنی بات کہہ نہیں سکتے مخالفت میں. قرآن کی مخالفت میں تو کوئی بدنی بات وہ نہیں لا سکتے تھے, اور یہ سب کہنے لگے, کوئی کہنے لگا شاعر, کوئی کہنے لگا کہانت, کوئی کہنے لگا یہ پیچیدہ خواب کی باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزامات پرانے نہیں, جدید زمانے میں جن لوگوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اورینٹلسٹ نے, یعنی مستشرقین جسے کہا جاتا ہے, مغرب کے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایک نہیں, دو نہیں, دسیوں نہیں, بیسوں کتابوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چارج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب لکھی ہے, جو قرآن پیش کیا ہے, یا تو وہ تورات اور زبور اور انجیل سے چرا کر لکھا ہے. یا ایک چارج آپ پر یہ ہے کہ ایپیلیپسی, یعنی مرغی کا دورہ آپ پر پڑتا تھا, اور مرغی کے دورے میں جب بکواس کوئی کرتا ہے نعوذ باللہ, تو اس بکواس کا نام قرآن مجید ہے. یہ جدید مستشرقین نے, قدیم جاہلوں کے پاس یہ فلسفہ نہیں تھا, ایپیلیپسی کا لفظ ان کے پاس نہیں تھا, مرغی کی بیماری کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے کہہ دیا یہ کہانت ہے, یہ من گھڑت ہے, یہ اضغاث احلام ہے. لیکن جدید قسم کے لوگوں نے اسے فلسفی کی شکل میں پیش کیا. کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈومینیٹ ہونے کے لیے اس ڈیزائر کے اندر انہوں نے اس کلام کو پیش کیا, عرب کے ڈومینیشن کے لیے انہوں نے اس کلام کو پیش کیا. کسی نے کہا کہ ایپیلیپسی کے دوران, مرغی کے دورے کے دوران آپ جو کچھ کہا کرتے تھے اسے بعد میں مرتب کر لیا گیا اور اسے لوگوں نے قرآن کی حیثیت سے پیش کر دیا. یہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور انجیل سے چرا کر جو باتیں لکھی اس کو قرآن کی شکل میں لوگوں نے بعد میں بنا کر پیش کر دیا. ان سارے اعتراضات کا ایک بہترین جواب دا سورسز آف دا قرآن کے نام سے حمزہ مصطفیٰ کی کتاب, تنزانیہ کے ایک آدمی حمزہ مصطفیٰ ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اورینٹلسٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام کے بارے میں, وحی کے بارے میں کیا کیا باتیں لکھی. ان سب کا احاطہ کیا ہے انہوں نے اور بہترین دلائل کی بنیاد پر انہوں نے جواب لکھا ہے. تنزانیہ کے یہ مصنف اور وحی سے ایک کتاب چھپی ہے دا سورسز آف دا قرآن, اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چارجز, یہ الزام تراشی قدیم نہیں, آج کے جدید جاہل لوگ بھی آپ پر یہ الزام کرتے رہے ہیں. آپ پر یہ جادو تھا کہ آپ پر یہ الزام تھا کہ شاعر ہیں, آپ کا یہ کلام شاعری کا کلام ہے. اس پر بھی ایک واقعہ ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی قرآن کے درس کے دوران میں نے سنایا ہے. یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے طفیل بن عمر ان کے نام سے, یہ دوس قبیلہ دوس کے ایک شاعر طفیل بن عمر مکے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر کچھ دوری پر یہ رہا کرتے تھے. مکہ جب آئے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہاں ایک شخص آیا ہے محمد نام کا, وہ اپنی شاعری کے بل بوتے پر ایک دعوت پیش کر رہا ہے اور لوگ اس کی شاعری سے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں, تم اس کی بات ہرگز نہیں سننا. تو طفیل بن عمر نے کان میں روئی ٹھونس کر وہ چلتے رہے اور کسی وجہ سے انہوں نے روئی کو نکال دیا اور کعبۃ اللہ جب پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے. جب آپ کے کان میں وہ الفاظ پڑے طفیل بن عمر کے تو معلوم ہے کہ یہ کوئی نیا کلام ہے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہے تھے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ختم کیا اور گھر کی طرف جب روانہ ہونے لگے تو طفیل بن عمر دوسی پیچھے پیچھے چلنے لگے اور جا کر آپ کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں نے آپ کے کلام کو سنا ہے, لوگوں نے آپ کے بارے میں مجھے بڑا برا بھلا کہا اور یہ بھی تاکید کی ہے کہ آپ کی بات کو آپ کے کلام کو نہیں سننا ہے, لیکن میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ میں جوان مرد ہوں, میں عاقل ہوں, میں بالغ ہوں, میں ہوش مند ہوں, میں شاعر بھی ہوں, میں شاعری کی ہر قسم کو جانتا ہوں, لیکن تم ابھی جو کلام پڑھتے تھے وہ کلام شاعری کی قسم کی کوئی کلام نہیں ہے, میں سننا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا اور سورہ نجم کی تلاوت شروع کی اور پیارے انداز میں جب سورہ نجم کی تلاوت ہوئی تو طفیل بن عمر دوسی کا قلب بدلا, انہوں نے اعلان کیا, گواہی دی کہ خدا کی قسم یہ کلام شاعری کا کلام نہیں ہے, یہ شاعری نہیں ہو سکتی ہے, میں جانتا ہوں شاعری کے سارے اصناف ساری قسمیں میں جانتا ہوں, یہ اللہ کا برتر کلام ہے. اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا, ایمان قبول کیا, اسی دور میں مسلمان ہے. اسی وقت واپس پلٹے تو کہا جاتا ہے کہ شام ہونے تک قبیلہ دوست کے ایک ایک گھر تک انہوں نے کلام کی دعوت پہنچانی شروع کر دی. یہ تھا اصل میں اس کلام کی تاثیر کہ لوگ شاعر آپ کو کہتے تھے لیکن شاعری کی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ شاعر لوگ اس زمانے کے انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ شاعری ہر چیز نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, یہ ہر زمانے میں ہوگا جب کوئی دعوت اٹھتی ہے تو اس دعوت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا دو چارجز, یا تو دائی پر الزام لگایا جائے یا دائی جو چیز پیش کرتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو فرعون نے یہ کہا, آپ پر یہ چارج لگایا کہ انہوں نے قتل کیا, یہ قاتل ہیں, یہ قوم کے باغی ہیں, یہ میری سلطنت کو چھیننا چاہتے ہیں, الزام لگایا اس نے. نمبر دوسرا یہ کام کیا کہ جو موجودہ حضرت موسیٰ نے بتایا اس کا کاؤنٹر انہوں نے شروع کیا. کاؤنٹر یہ کیا ہے, جادوگروں کو لا کر اسی قسم کی کوئی چیز بتانا وہ چاہتے تھے. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاؤنٹر یہ کیا, ماہر سے اسپیشل مواد منگایا جائے گا, یہ لوگ آپس میں بیٹھے اور ایک مشورہ یہ ہوا کہ صاحب ہم ان کو شاعر کہتے ہیں, کاہن کہتے ہیں, من گھڑت بات کہتے ہیں, خوابے پریشان کہتے ہیں, اس سے لوگ متاثر نہیں ہوں گے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنٹر کرنا ہے تو میرا مشورہ مانو. حارث بن نضر نے کہا میرا ایک سنجیدہ مشورہ ہے وہ مانو, وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سناتے ہیں اس کلام سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, اس سے بہتر کلام ہم ڈھونڈ کر لائیں گے باہر سے کہیں سے اور وہ کلام ہم مجلسوں میں کہنا شروع کریں گے, عوام ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور عوام کو ہم متاثر کریں گے اور محمد کے حلقے میں جانے سے بچا لیں گے. تو گیا حارث بن نضر اور ایران اور ملک شام جا کر رستم کے اور اسفندیار کے قصے اور کہانیاں اور ترانے لے کر آیا, خود وہ محفل سجاتا تھا مکے میں بیٹھ کر اور خود کہانیاں لوگوں کو سناتا تھا تاکہ لوگ قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہ ہونے پائیں. یہ گویا کہ آپ کو کاؤنٹر کرنے کے دو طریقے تھے, ایک تو یہ کہ آپ پر چارجز لگایا جائے, دوسرا یہ کہ آپ کے کلام کو کاؤنٹر کرتے ہوئے کوئی اور کلام لا کر لوگوں کو سنایا جائے تاکہ لوگ اس حال میں پھنسے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہ ہونے پائیں. یہ ساری ان کی کوششیں رہی اور اس کے بعد ان کا مطالبہ آیا تھا فلیاتنا بآیتن کما ارسل الاولون. پچھلے انبیاء جس طرح معجزہ لے کر آتے تھے, تم کہتے ہو نبی ہو, تمہارا یہ خیال ہے, تمہارا یہ زام ہے, تمہارا یہ ڈکلیریشن ہے کہ تم نبی ہو, تم پر وحی آتی ہے, تو اگر تم رسول ہو تو ذرا بتاؤ کہ پچھلے انبیاء کو جو معجزات عطا کیے ویسا معجزہ تم بھی بتاؤ. حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اونٹ سے نکل کر آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا تو سمندر پھٹ گیا, تو اس طرح تم بھی کوئی معجزہ بتاؤ. بل قال کہا کہ فلیا دینا بھی آئے دن کما اور پچھلے رسولوں کو جس طرح نشانیاں دی گئیں وہ معجزے لے کر آئے, تم بھی اپنا کوئی معجزہ بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما آمن قبلہم من قریۃ اہلکناہا, ہم نے معجزے بتائے پچھلے قوموں کو, پچھلے قوموں کو ہم نے معجزے بتائے ان کی ڈیمانڈ پر, لیکن ان سب کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا, معجزے دیکھنے کے بعد وہ ایمان نہیں لائے. یہ تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ معجزے دیکھ کر لوگ کبھی ایمان نہیں لاتے, بلکہ اس کے خلاف کوئی اور بات بنا دیتے. کیا تم بھی معجزے دیکھ کر, معجزوں کا انکار کر کے عذاب کا شکار ہونا چاہتے ہو؟ قرآن پوچھتا ہے افہم یومنون, کیا یہ لوگ اب ایمان لائیں گے؟ اس سے پچھلے قوم کے لوگ جب ایمان نہیں لائے تو آخر یہ لوگ کیسے ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی, قرآن کہتا ہے کہ تم بشر ہو, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام کہ یہ انسان ہیں, اور یہ شاعر اور فلاں فلاں جو الزامات لگا رہے تھے اس میں خاص کر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ انسان ہے. تو اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو قریش کے لوگوں سے پوچھو, قریش کو بھی الزام ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں, کیا یہ بھول گئے کہ ابراہیم اور اسماعیل کون تھے؟ یہ کیا دیوتا اور دیوی تھے؟ کون تھے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بشر نہیں تو کون تھے؟ لیکن تم امی ہو, تم جاہل ہو, تم ان پڑھ ہو, تمہیں اگر نہیں معلوم ہے فسألوا اہل الذکر, اہل کتاب سے پوچھو, پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لو کہ دنیا میں جب جب بھی نبی آئے وہ دیوتا, وہ فرشتے, وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے بلکہ وہ انسان ہی تھے جو لوگوں کے درمیان ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے. پوچھ لو, اگر تم کو نہیں معلوم ہے فسألوا اہل الذکر, اہل الذکر یعنی اہل کتاب سے, جاننے بوجھنے والوں سے تم پوچھ لو, ان کو تم لا تعلم, اگر تمہیں علم نہیں ہے, تم اتنا جانتے نہیں ہو تو پوچھ لو یہود سے جو در پردہ سازشیں کرتے ہیں, جو در پردہ تم کو سکھاتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے اکساتے ہیں, اہل کتاب سے پوچھ لو جتنے انبیاء آئے, کیا موسیٰ علیہ السلام کون تھے, عیسیٰ علیہ السلام کون تھے, مختلف پیغمبر کون تھے, سارے انسان تھے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو انسان ہی تھے جنہیں رسول بنا کر ہم نے بھیجا, وما جعلناہم جسدا, ہم نے انہیں کوئی ایسا انوکھا جسم, نرالا جسم نہیں عطا کیا تھا کہ وہ کھاتے ہی نہ ہو, ایسا جسم ہم نے ان کو نہیں عطا کیا تھا, لا یاکولون الطعام, وہ کھاتے ہی نہیں تھے, ایسا کوئی جسم ہم نے نرالا جسم نہیں دیا تھا, وما کانوا خالدین, اور وہ حیات جاویدہ رکھنے والے, انہیں موت ہی نہ آئے, ایسا جسم بھی ہم نے ان کو عطا نہیں کیا تھا, ان کو موت بھی آتی تھی, وہ کھانے کے بھی محتاج ہوتے تھے, وہ انسان تھے جو رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے. جب رسول آتا ہے دنیا میں دیکھیں کشمکش کی صورتیں ہیں, اور بات کہیں نہ کہیں جا کر وہاں اگر ختم ہوتی ہے, تم صدقناہم الوعد, ہم نے رسولوں کو جو بھیجا تو ان سے وعدہ کیا کہ تم کو غلبہ فتح اور نصرت ضرور ملے گی, اور ویسا ہی ہوا, پان جائے نہ ہوں, ہم نے انہیں نجات دی, ظالموں سے ہم نے انہیں نجات دی, ومن نشا, اور جن جن کو چاہا ہم نے رسول کو, رسول کی امت کو ہم نے نجات عطا کی, واہلکنا المترفین, رسول کی مخالفت میں ہم نے ہلاک کیا, تباہ کر دیا, ہم نے انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیا. یہی ہماری سنت ہے کہ رسول دنیا میں انسان رسول بن کر آتے ہیں, ان کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, قرآن پوچھتا ہے کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات سمجھ میں نہیں آتی, کیا پرابلم ہے تم کو اس بات کو سمجھنے کے لیے, یہ کتاب لقد انزلنا الیکم, تمہاری طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے, فیہ ذکرکم, جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں جو عالم لاہوت کی بات اور اس دنیا کی بات, پریوں کی بات اور بھوت کی بات اور فلاں کی بات, کیسی بات ہے, تین ذکر کو جس میں تمہارا ذکر ہے, تمہاری بات ہے, تمہاری پیدائش, تمہاری خلقت, تمہاری نفسیات, تمہاری زندگی کے مسائل, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, تمہاری بھلائی, تمہاری خیر, تمہارا خیر, تمہارے یہاں نجات کا راستہ, تین ذکر کو اس میں تمہارا ذکر ہے, تمہاری بھلائی کا راستہ اس میں بتایا گیا, آخر محمد کی کون سی بات تم کو سمجھ میں نہیں آتی, کیا پرابلم ہے اس کلام کو سمجھنے میں, کیا ذہنی الجھاؤ ہے, یہ تو بتاؤ, لقد انزلنا الیکم کتابا, ہم نے اس کتاب کو تمہاری طرف نازل کیا ہے, تین ذکر جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, اپنا تعقلون, کیا عقل تو تم کام نہیں لو گے, کیا تم غور و فکر نہیں کرو گے, کیا تم سوچو گے سمجھو گے نہیں, فکم قسمنا من قرية كانت ظالما, ہم نے بستی کو پیٹ ڈالا, ختم کر دیا, ہم نے بستیوں کو تباہ کیا, اور تباہ کرنے کے بعد دنیا ویران ٹھنڈا بنا کر نہیں رکھی گئی, بلکہ دنیا کو اثر اللہ نے آباد کیا وانشانا باغاتہم الآخرین,
یہ قوم کو ختم کرے گا, جھاڑو پھروا بھی آ جائے گا تم پر اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ اس کے بس کی بات ہے, اگر تم قبول نہیں کرو گے, اس دعوت کے لمبردار نہیں بنو گے, قرآن کو تسلیم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کرے گا. وانشانا باغاتہم الآخرین, ایک دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ ضرور اٹھا کر کھڑا کرے گا. جب جب اللہ کا عذاب آیا, پلما احسوا باسنا, جب جب قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تو قوم کے جو خاص کر سردار ہوتے ہیں, قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, قوم کے جو متکبرین ہوتے ہیں, قوم کے جو سرکش لوگ ہوتے ہیں, ان کا معاملہ جو اپنے بنگلوں میں عیش کرتے, جو اپنے لاؤ لشکر میں اپنی مال و دولت کے اندر جو زندگیاں بسر کرتے تھے, جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, اذا منہا یرکضون, لا ترکضوا, جب اللہ کا عذاب آیا تو بھاگنے لگے, گھر بار چھوڑ کر, اپنے جائیدادوں کو چھوڑ کر, اپنی کوٹھی اور بنگلوں کو چھوڑ کر, اپنے فوج اور لشکر اور اپنی خدمت کرنے والوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے جب جب اللہ کا عذاب آیا. تو قرآن کہتا ہے جب ان پر عذاب آیا, جب وہ بھاگنے لگے تو ہم نے کہا لا ترکضوا, بھاگو نہیں, اللہ کے عذاب سے کہاں بھاگو گے, کہیں نہیں بھاگنا, واپس چلو اپنے گھروں پر, اپنے گھروں کو, اپنی نعمت قدوں کی طرف واپس لوٹو. تمہاری نعمت قدیں, تمہارا گھر, تمہاری محفلیں, تمہاری کمیٹیاں, تمہاری کونسلیں, جہاں خوب تمہیں چڑھایا جاتا تھا, لوگ تمہارے آگے کھڑے ہو کر تم سے تمہارے عاقلانہ مشورے لیتے تھے, تمہاری مدبرانہ آرا لیتے تھے, تم سے پوچھتے تھے نا, جاؤ عذاب جب آ گیا ہے تو عذاب سے بھاگنے کی کوئی صورت نہیں, اپنے گھروں کی طرف لوٹو. لعلکم تسالون, تندی انداز میں قرآن کہتا ہے کیا, تاکہ لوگ پھر پوچھیں کہ عذاب کا مزہ کیسے تھا, تم سے پوچھا جائے گا, جاؤ تم اپنے گھروں کی طرف لوٹو. یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے, اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آدمی کہاں بھاگے, بھاگے تو خود اپنے گھر کی طرف بھاگے جہاں خود اسے دفن ہونا ہے. قرآن کہتا ہے لا ترکضوا, بھاگو نہیں, ورجعوا الی ما اترفتم, اپنے گھروں کی طرف لوٹو. لعلکم تسالون, تاکہ تم سے پوچھا جائے. قالوا یا ویلنا, جب ان پر عذاب اللہ کا آیا تو انہوں نے اعتراف کیا, انا کنا ظالمین, ہم خود قطا کار تھے, ہم خود مجرم تھے, ہماری یہ غلطی تھی. انہوں نے ایکسپٹ کیا, فما زالت تلک دعواهم, انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ یہ ہماری غلطی ہے, یہ ہماری کوتاہی ہے. وہ جزا فضا کرنے لگے, وہ چیخ و پکار کرنے لگے, لیکن ان کی چیخ و پکار, ان کی جزا فضا, ان کی فریاد بے سود, بے فائدہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو قوم اگر چلائے چیخے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. اور آخر بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ ہم نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا پچھلی قوموں کو, حتی جعلناہم حصیداً خامدین, ہم نے ان کو کھلیان کر دیا, یعنی کٹی ہوئی گھاس کی طرح بنا کر رکھ دیا, اور خامدین, بجھی ہوئی آگ, راک کا ڈھیر بنا دیا. اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دو باتیں, ایک تو ہم نے ان کو کھلیان کر دیا, ایسا تباہ کیا, ایسا برباد کیا, ایسا ان پر عذاب بھیجا کہ وہ کٹی ہوئی کھیتی کی مانند کھلیان بن گئے وہ, اور دوسری طرف بجھی ہوئی آگ کی طرح بس بجھ کر رہ گئے, ان کا شرارہ زندگی ختم ہو گیا. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب گھاس کو کاٹا جاتا ہے, دانے نکال لیے جاتے ہیں, اور گھاس سوکھنے کے بعد اسے آگ لگا دی جاتی ہے, اور آگ جلنے کے بعد وہ گھاس راک کے ڈھیر میں بدل جاتا ہے, تو یہ بتایا گیا کہ ان کی ساری شوکت, ان کی حشمت, اور ان کی بلند عمارتیں, اور ان کا فلسفہ حیات, ان کے نظریات جو قرآن اور خدا سے ٹکراؤ کے نتیجے پر بنے ہوئے تھے, ان کا حال یہ ہوا کہ ہم نے ان کو کٹی کھیتیوں کے معنی ختم کر دیا. یہ آگ لگا دیے گئے, ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں, دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا, اور یہ راک اور بھس بن کر ختم ہو گئے, دنیا سے ختم ہو گئے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سارے قوموں کا ذکر تمہارے درمیان آ چکا ہے. تم بار بار مطالبہ کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کوئی نشانی لے آؤ, نشانی ہم بھیج دیں گے, لیکن نشانیوں کو دیکھنے کے بعد انکار کرو گے تو کٹی ہوئی گھاس کے مانند کھلیان کر دیا جائے گا, اور بجھی ہوئی آگ کی طرح راک بنا کر رکھ دیا جائے گا. کیا تم اس انجام کے لیے تیار ہو, اس انجام کے لیے تیار ہو, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آفاق اور کائنات کے دلائل دے کر تمہیں بلا رہے ہیں توحید کی طرح, اس کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ یہ باتیں کل شروع ہوتی ہیں کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا, اس کے کیا دلائل ہیں, اس میں ایک خدا, توحید کی کیا دلیل ہیں, علامتیں, یہ ساری چیزیں کائنات کے دلائل سے, آفاق کے دلائل سے, یونیورس کے کچھ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں, اور کچھ سائنٹیفک باتیں بھی آ رہی ہیں. ان دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے. توحید کی دعوت عذاب دیکھ کر نہیں سمجھی جاتی, توحید کی دعوت کو کائنات کو دیکھ کر سمجھا جاتا ہے. پھر توحید کی دعوت کو سمجھنا ہو تو انبیاء کی زندگی کو دیکھو, انبیاء کی تاریخ کو, یا تو آپ آگے آفاقی دلائل آئیں گے, یا پھر آگے چل کر ہم انبیاء کے قصے پڑھیں گے, تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی ہی واضح, مبین اور آسان دعوت ہے, جس میں ہمارا ذکر ہے, جس میں ہمارے خیر کی باتیں, ہمارے لیے بھلائی کی باتیں ہیں, کہ کوئی پیچیدہ گنجلک اور خواب پریشان کی باتیں نہیں ہیں. یہ گویا کہ اس پوری صورت کا بھی موضوع یہی ہے.
انہی کچھ باتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على